بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 جولائی 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں قرآن مجید کی عظمت و فضیلت کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. حضرات، آپ حضرات سے کبھی کبھی موقع ملتا ہے یہاں خطاب جمعہ سے آپ سے ایک ملاقات کا، اور اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ خاصا مشکل ہوتا ہے اس موقع پر کہ آپ حضرات کے سامنے کیا شے پیش کی جائے، اس لیے کہ ایک تو وہ سلسلہ ہے کہ جو ایک جمعے کے ساتھ اگلا جمعہ باہم جڑا ہوا ہوتا ہے. قرآن حکیم کا کوئی مقام ہے، کوئی خاص موضوع ہے، لیکن یہ کہ اس سلسلے سے ہٹ کر اگر کوئی بات کرنی ہو تو اس میں ذرا نسبتاً دقت پیش آتی ہے. میرے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم سال بسال جن پر سے ہو گزرتے ہیں. اب ماہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے، اس مناسبت سے حکمت و فلسفہ رمضان، روزے کی حکمت کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، اس ماہ رمضان المبارک کا قرآن حکیم کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور آیا اس ماہ میں صرف دن کا روزہ ہی کافی ہے یا یہ کہ رات کے اوقات بھی، اس میں بھی کچھ مطالبات ہیں جو اللہ نے ہم سے کیے ہیں. اب یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن کا سال میں ایک مرتبہ موقع آتا ہے، اور وہ یقیناً جو بھی آنے والا رمضان ہے اس سے متصل قبل. اسی طرح سال میں ایک مرتبہ فلسفہ قربانی کے موضوع پر گفتگو ہو جاتی ہے، اور اسی حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی کے احوال و واقعات، اور ان کی جس طرح پوری زندگی ایک امتحانات پے در پے امتحانات میں سے ہو گزری، ان کا ذکر ہوتا ہے، گویا کہ وہ یاد ہم مناتے ہیں. جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک مکمل اسوہ اور نمونہ موجود ہے. بالکل یہی انداز سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اے مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں بھی ایک نمونہ موجود ہے. گویا کہ اسوہ کے الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے قرآن حکیم میں، سورہ احزاب میں، سورہ ممتحنہ میں، وہی الفاظ اسوہ حسنہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آئے. تو سوالے سے گویا کہ سال میں ایک موقع ہمیں وہ میسر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ان کی جو خدمات ہیں، اور پھر پے در پے جیسا کہ میں نے عرض کیا جن امتحانات میں سے ہو گزرے، اور یقیناً اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس اسوے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی حوالے سے اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے، جب تک میرے پاس یہ ذمہ داری رہی اس خطاب جمعہ کی، کم و بیش 10-12-15 سال تو رہی، تو میں اہتمام کیا کرتا تھا خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے. اس لیے کہ ان خطبات میں قرآن حکیم کا بیان، درس قرآن یا اور موضوعات جو ہے وہ تو زیر بحث اکثر و بیشتر آتے رہتے ہیں، لیکن خاص طور پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ جو حضرات بھی یہاں باقاعدگی سے شریک ہیں ان کے علم میں ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کم سے کم بھی ڈیڑھ یا دو سال شاید لگے ہوں گے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اربعین نبوی، وہ 40 احادیث جو ہیں ان کے بڑے تفصیل سے انہوں نے یہاں درس دیا تھا. گویا تو اس ڈیڑھ سال میں تو گویا کہ موضوع ہی محترم ڈاکٹر صاحب کا حدیث مبارکہ تھی، اربعین نبوی تھی. تو اس حوالے سے خاص طور پر وہ حدیث میں نے چاہا کہ آپ، اور ظاہر ہے کہ اس کے مرتب کرنے والی بھی والد محترم ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے عنوان دیا ہے قرآن مجید کی عظمت و فضیلت. یہ وہ عنوان ہے کہ جس کے بارے میں یقیناً آپ حضرات نے بھی بارہا ڈاکٹر صاحب کی زبانی بھی اس موضوع پر گفتگو سنی ہوگی، بہت سی کتابوں کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، لیکن شاید ممکن ہے کہ بہت سے حضرات کے علم میں وہ حدیث مبارکہ نہ ہو کہ جو آج ہم پڑھنے چلے ہیں. یہ حدیث ترمذی اور دارمی دونوں میں موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. عن علی قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حدیث ذرا طویل ہے لہذا کوئی زیادہ تبدیلی بات میں عرض نہیں کر رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے خود سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے. اکثر و بیشتر احادیث میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابتدا میں جو جملہ ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو صحابی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں قال، انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جس حدیث میں یہ الفاظ آ جائیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ اس میں اس کا ایک درجہ جو ہے وہ بلند ہو گیا، اس لیے کہ اب جو صحابی ہے وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ میں کسی اور کی سنوئی بات نہیں کہہ رہا، بلکہ میں اس محفل میں خود موجود تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے. یقول، انہوں نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنتن. اب مجھے خیال آ رہا ہے بہت سے حضرات ہوں گے کہ جو اس حدیث پر سے پہلے بھی ہو گزرے ہوں، لیکن یہ کہ ان کے لیے بھی یقیناً ایک اس میں بڑی افادیت کا پہلو ہے کہ وہ تمام مضامین جو ہیں پھر دوبارہ تازہ ہو جائیں گے، اور اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے ماہ مبارک سے جو آنے والا ماہ رمضان مبارک ہے، اس لیے کہ رمضان کا روزہ اور قرآن حکیم کے درمیان جو نسبت ہے باہم لازم و ملزوم. متعدد احادیث آپ کو حضور کی ایسی ملیں گی جس میں حضور نے دن کے روزے اور رات کے قیام کو جمع کر لیا. الصیام والقرآن یشفعان للعبد، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ صیام اور قیام، صیام روزہ اور قیام رات کو قرآن حکیم کے ساتھ کھڑے رہنا، قیام میں اس کا مطالعہ کرنا، اس کو پڑھنا، یشفعان للعبد، یہ دونوں اس بندے کے حق میں کہ جنہوں نے دن بھر کا روزہ بھی رکھا ہو اور روزے کے تمام آداب اس کو بھی منحوظ خاطر رکھا ہو، روزے کی اصل روح جو ہے تقویٰ وہ ان کے پیش نظر رہی ہو، اور رات کے اوقات میں انہوں نے ایک حصہ قرآن حکیم کے ساتھ بسر کیا، اور دونوں اپنا اللہ کے حضور شفاعت کریں گے، اور روزہ یہ کہے گا پروردگار میں نے دن بھر اسے کھانے پینے سے اور شہوانی تعلقات سے روکے رکھا. انی منعت النہار بالشہوات والطعام فشفعنی فی، لہذا پروردگار میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے. ویقول القرآن، اور قرآن یہ کہے گا اس بندے کے حق میں کہ جس نے رمضان کی راتوں کو قرآن کے ساتھ بسر کیا ہے، اسے پڑھتا رہا ہے، اس پر غور و فکر کرتا رہا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے، باہم افہام و تفہیم کیا ہے، مذاکرہ ہوا ہے، تراوی میں کھڑا رہا ہے، تہجد میں کھڑا رہا ہے. انی منعتہ النوم باللیل، اے پروردگار میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فی، لہذا میری شفاعت بھی اس کے حق میں قبول فرما لے. تو خوشخبری اور نوید ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے. تو قرآن حکیم کا تعلق جو ماہ مبارک کے ساتھ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مناسبت سے یہ حدیث ہے. پھر میں عرض کر رہا ہوں بہت سے حضرات نے پہلے بھی اگر پڑھی ہوگی، لیکن یہ کہ ان کے لیے گویا کہ ایک معاملہ اعادے کا اور تکرار کا ہو جائے گا. تو حضور نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنہ، ان کے انقریب ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش آنے والی ہے. اے مسلمانوں، تمہیں دو چار ہونا پڑے گا اور وہ وقت بہت زیادہ دور نہیں ہے. انہا ستکون فتنہ، انقریب ایک بہت بڑی آزمائش اور فتنہ آنے والا ہے. قلتم المخرج منہا یا رسول اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس محفل میں خود موجود تھے، لہذا انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، قل تو میں نے یہ عرض کیا حضور سے، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس فتنے سے بچ نکلنے کی سبیل کیا ہے؟ اگر ہم فیصلہ کریں کہ ہم اس آزمائش سے بچ جائیں، اس فتنے میں مبتلا نہ ہوں، اس امتحان میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے، تو آیا کوئی شکل ہے اس میں سے بچ نکلنے کی، کوئی ایگزٹ ہے؟ قل تو مل مخرج منہا یا رسول اللہ. یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا وہ خالصتاً عملی سوال ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی چونکہ اس حدیث کے اوپر یہاں بیان ہوتا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کی بھی جو بھی اس موقع پر لیکچر تھے وہ بھی میں نے سنے تھے، تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص ہوتا تو پہلا سوال کرتا وہ فتنہ کب آئے گا، پہلا سوال یہ ہوتا، اس فتنے میں ہوگا کیا، کتنا عرصہ وہ فتنہ رہے گا، کب ختم ہوگا، کتنے لوگ اس میں ہلاک ہو جائیں گے، جس کا قطعاً کوئی تعلق عملی زندگی سے ہے ہی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا وہ خالصتاً عملی سوال تھا. قل تو مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بس یہ فرما دیجئے کہ اس فتنے سے بچ نکلنے کی سبیل کیا ہے. اگر ہم اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ ہمارے لیے کیا ہدایت فرماتے ہیں؟ قال کتاب اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس فتنے سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ذریعہ ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. قال کتاب اللہ. اب اگلی حدیث کے جو الفاظ میں اس میں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن حکیم کی مدح ہو رہی ہے. قدر گوہر شاہ دانب یا بلاد گوہری، کسی ہیرے یا جواہرات یا بہت قیمتی موتی جو ہے ممکن ہے میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو ہیرے کو ہم کو شیشے کا ٹکڑا سمجھے، لیکن کوئی بادشاہ اگر اسے دیکھے گا یا کوئی جوہری اگر اسے دیکھے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ جسے میں کانچ کا ایک ٹکڑا سمجھ رہا ہوں، شیشے کا ایک ٹکڑا سمجھ رہا ہوں، وہ بہت قیمتی ہیرا ہے، مجھے اور آپ کو معلوم نہیں. لہذا اس کلام اللہ کی عظمت جو ہے، یا تو اللہ تعالیٰ جن کا یہ کلام ہے وہ اس سے کما حقہ واقف ہیں، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کلام نازل ہوا. لہذا اس حدیث کا جو بقیہ حصہ ہے اس کے کل الفاظ جو ہیں قرآن حکیم کی مدح، اس کی عظمت، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ اس سے اپنے تعلق کو قائم کریں گے ان کے لیے جو سعادت ہوگی اور انہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو خوشخبری ہے، جو نوید ہے، اس کا ذکر ہے. قال کتاب اللہ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس فتنے سے بچ نکلنے کا صرف ایک ذریعہ ہے، وہ اللہ کی کتاب. فیہ نبأ ما قبلکم، اس کتاب میں خبریں ہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے ہو گزرے. ظاہر ہے ہم سے پہلے کون تھے، ہمارے اور حضور کے درمیان تو بہت سے ادوار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو، الفاظ مبارکہ کو ارشاد فرما رہے ہیں، ظاہر ہے کہ مخاطبین کون تھے، مشرکین مکہ، اور انہیں خوب معلوم تھا ان اقوام کے حالات واقعات جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا. تو تم سے پہلے جو قومیں ہو گزری ہیں ان پر کیا بیتی، ان میں جو فاسق و فاجر تھے، جو اپنے کفر اور شرک پر قائم رہے، ان کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا، اور وہ اہل ایمان جنہوں نے اس نبی اور رسول کا ساتھ دیا تھا، دست و بازو بنے تھے، محمد رسول اللہ والذین معہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ساتھی عطا فرمائے، وہاں انبیاء و رسول جو ہیں جو پہلے ہو گزرے انہیں بھی اللہ نے ساتھی دیے تھے. تو گویا کہ اس حوالے سے وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا تھا وہ تو اب ایمان لا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو معلوم تھا کہ پہلے انبیاء اور رسول کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، جو ان کے ساتھی تھے انہیں اللہ نے بچا لیا، اور جنہوں نے اس دعوت کو رد کر دیا تھا وہ ہلاک کر دیے گئے. فیہ نبأ ما قبلکم، تم سے پہلے کی جو اقوام ہیں ان کے حالات قرآن میں موجود. وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد آنے والے جو حالات ہیں اس کی اخبار بھی قرآن میں موجود ہیں، اس کی خبریں بھی موجود ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ آج اگر آپ قرآن حکیم پڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر پڑھ رہے ہیں تو صرف اسے اعلیٰ ثواب سمجھ کر نہیں پڑھ رہے، ورنہ تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس میں مفہوم ہے کیا. قرآن حکیم کو اگر پڑھیں اس انداز میں، یا یہ کہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، یا حواشی سامنے ہے، یا تفاسیر سامنے ہے، کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، تو واقعتاً بہت سے مقامات آج بھی قرآن کے ایسے ہیں کہ جہاں محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آج ہم سے خطاب کر رہا ہے. جو حالات بیان کیے گئے ہیں، اللہ نے جن انعامات اور احسانات کا ذکر کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات آج کے حالات میں نازل ہو رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ اعجاز قرآنی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ جیسے کہ اسی حدیث میں آ جائے گا، لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن حکیم کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو خبر ما بعدکم، تمہارے بعد آنے والے جو حالات ہیں ان کی خبریں بھی قرآن میں موجود ہیں. آج بھی ہم قرآن کو پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ ہدایت تو خاص، یہ جو انوائرمنٹ ہمارا ہے، جس طرح خوف اور دہشت کی فضا ہم پر مسلط ہے، یہ کیوں ہو گیا؟ اس سے نکلنے کی سبیل کیا ہے؟ یہ تمہارے کیا گناہ تھے، کیا جرائم تھے کہ جس کی پاداش میں آج یہاں تک پہنچ چکے ہو؟ قرآن حکیم کی آیات پڑھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تو گویا کہ آج کے ان حالات کے لیے نازل ہو رہی ہیں، ہمارے لیے ہدایت موجود ہے. وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان جتنے بھی معاملات ہیں، فیصلہ ان کا فیصلہ قرآن میں موجود ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے دین کے جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اجتہاد کا دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بند نہیں کیا. بعد میں آنے والے حالات میں جو بھی کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی رہیں گی، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت اور اسوہ، اس کی روشنی میں آنے والے دور میں جو ہے مختلف قوانین بھی بنیں گے. لیکن وہ چھتری جو فراہم ہوگی، ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولی، وہ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو. لیکن یہ کہ آنے والے حالات میں جو تبدیلی واقع ہوگی، قوانین سازی کی جا سکتی ہے. وہ حکم ما بینکم والفصل لیس بالحزم، یہ قرآن حکیم جو ہے یہ فیصلہ کن کلام ہے، معاذ اللہ یہ کوئی حزل گوئی نہیں ہے. جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، وما ہوا بقول کاہن وما ہوا بقول شاعر، یہ قرآن حکیم کسی کاہن کا کلام تو نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام تو نہیں ہے. بہت سے واقعات سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے، کوئی شخص آیا تھا کہ جس کی بہرحال پوری زندگی کاہنوں میں گزری ہے، اسے معلوم ہے کہ کاہنوں کا کلام کیسا ہوتا ہے، لیکن جب قرآن حکیم سنا تو اس کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل گئے کہ یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا. اونچے سے اونچے درجے کے شاعر نے قرآن کو سنا تو کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. وہ قول الفصل فرمایا گیا، وہ اول فصل لیس بالحزل، یہ فیصلہ کن کلام ہے، اس کلام کو رد کرنے والی کوئی شے نہیں ہے. یہ جسے آپ کہیے کہ تلوار کی، جس طرح سورہ توبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تلوار کے سائے میں نازل ہوئی، یہی وجہ کہ سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ آپ کو نہیں ملتے. اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو رحمان اور رحیم، یہ دونوں اللہ کی صفت رحمت کا ظہور ہے. رحمان میں اللہ کی صفت رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، رحیم میں اس کے اندر ایک دوام ہے، ایک سکون ہے، ایک پھیلاؤ ہے، وسعت ہے. لیکن یہ کہ سورہ توبہ کے جو بالکل آغاز ہے، اس میں تو گویا کہ تلوار لے کر یہ سورت نازل ہو گئی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ موجود نہیں. تو لیس بالحزل، یہ کوئی حزلیات اور یاوا گوئی نہیں ہے، معاذ اللہ. من ترکہ من جبار قسم اللہ، اب یہ میرے اور آپ کے لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہو رہا جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں. جس شخص نے اپنا تعلق قرآن سے منقطع کیا، قرآن کو ترک کر دیا، قسم اللہ، بڑے سخت الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اب یہ فتویٰ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا ایک اور ترجمہ بھی کیا گیا ہے، قسم اللہ، اللہ اس کو پیس کر رکھ دے گا. اب یہ دونوں الفاظ اور اس کے اندر جو ایک ہولناکی ہے، جرم کیا تھا؟ من ترکہ من جبار، جس شخص نے اپنی سرکشی کی بنیاد پر قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیا، وہ کشکول جو ہے وہ لیے پھرتا رہا اپنے قوانین بنانے کے لیے، اور اس کی نظر نہیں ہے امریکہ کی طرف، یورپی یونین کی طرف، کہ وہاں کیا قوانین بنے ہوئے، اسے کوئی سروکار اس سے نہیں کہ قرآن حکیم نے شریعت کے تفصیلی احکامات اس ضمن میں دے دیے ہیں. اور آج دیکھ لیے امت مسلمہ جو ہے اس کی کھلی تصویر ہے. کشکول ہمارے ہاتھ میں, لیکن نگاہیں کس طرف ہیں؟ برطانیہ کی طرف ہیں, امریکہ کی طرف ہیں, یورپ کی طرف ہیں. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ, جس شخص نے قرآن حکیم کو ترک کر دیا اپنی سرکشی کی بنیاد پر, قسمہ اللہ, اللہ تعالیٰ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا یا پیس کر رکھ دے گا. اور یہی اسی تناظر میں آج جس عذاب خداوندی میں ہم مبتلا ہیں, گویا کہ جہاں اعجاز قرآنی تھا کہ خبر ما بعدکم, تمہارے بعد میں آنے والے حالات جو ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں, اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات میں آج جو حالات ہم پر مسلط ہو چکے ہیں اور اس میں اس جرم کی نشاندہی کر دی گئی, من ترکہ من جبار قسمہ اللہ, جو شخص قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کرے گا, قرآن کو ترک کر دے گا اپنی سرکشی کی بنیاد پر, اور ظاہر ہے کہ سرکشی کیوں, جیسے کہ قرآن حکیم میں کہا گیا نا, کیا فرائیتا من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ کہتا تو یہ ہے کہ میرا معبود اللہ ہے, لیکن اطاعت کر رہا اپنی خواہشات نفس کی. تو جس کی اطاعت کی جاتی ہے وہ معبود ہوتا ہے, تو اس کا معبود اللہ تو نہیں ہے, اس کا معبود تو وہ ہے کہ اس کی خواہشات نفس ہے, زمانے کا رسم و رواج ہے. پرستش کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, زر پرستی, یہ کیا ہے؟ وطن پرستی, یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ انسان جو ہے وطن کی محبت میں اتنا آگے نکل جائے کہ دین اور مذہب جو ہے کہیں پیچھے رہ جائے. پرستش اگر ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, اللہ کی پرستش کو چھوڑ کر اگر تم نے کسی اور کی پرستش میں اپنے آپ کو دے دیا تو پھر تمہارا معبود اللہ نہیں ہے بلکہ وہ شخص ہے. تو من ترکہ من جبار قسمہ اللہ, جس شخص نے گویا کہ اپنے لیے ہدایت قرآن کو نہ سمجھا, اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے, اسے اپنے تعلق کو منقطع کر لیا, اللہ تعالیٰ اس کو پیس کر رکھ دے گا. ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله, اسی کی مزید تشریح کر دی گئی. اور جو شخص ہدایت کا طالب ہے, قرآن سے نکل کر اور کہیں سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے, اضله الله, اللہ تعالیٰ سے اسے گمراہ کر دے گا. ہمارا ایمان ہے اور یقیناً اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہدایت کا منبع اور سرچشمہ اللہ کا کلام ہے, قرآن حکیم ہے, ہدل للمتقین بھی ہے, ہدل للناس بھی ہے. لیکن اس کے باوجود جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, وہ کشکول اگر ہمارے ہاتھ میں اور ہماری نظریں جو ہیں ان اقوام کی طرف ہیں جن کا اللہ اور اللہ کے رسول یا دین کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق نہیں, تو گویا کہ کہنے کو ہم خواہ کتنا ہی کہیں کہ ہمارا معبود اللہ ہے, یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے, اعلیٰ ثواب سمجھ کر اس کو پڑھتے رہیں, لیکن یہ کہ اگر اس سے ہدایت اخذ نہیں کر رہے. ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله, جو شخص بھی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن کو بائی پاس کر کے, تو اللہ تعالیٰ اسے تو لازمًا گمراہ کر دے گا. وهو حبل الله المتين, بڑے پیارے الفاظ ہیں, یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی. یہاں ذہن میں ذرا ساتھ ہی ٹانک لیجئے, سورہ آل عمران آیت نمبر 103 ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھام لو, پکڑ لو اور باہم متفرق مت ہو. وہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ اللہ کی رسی ہے کون سی, اور ڈاکٹر صاحب یہ بیان کیا کرتے ہیں, یہ غالباً کوئی 1968 یا 69 کا معاملہ کا دورانیہ تھا, وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے مکتبہ جدید پریس پہ, وہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں. صرف یہ کہ چونکہ یہ باتیں ان سے سنی ہوئی ہیں لہذا ذہن کے اندر محفوظ ہیں. تو وہاں کچھ دانشور جمع تھے, اب ان کا نام نہ انہوں نے بتایا اس لیے کہ بہرحال اگر نام کے ساتھ ممکن ہے کہ اب اس زندگی اس دنیا میں موجود ہوں بھی یا نہ ہوں, لیکن یہ کہ اگر نام کے ساتھ ہو جائے گا تو پھر خالصتاً غیبت ہو جائے گی, انہوں نے بھی کبھی اس کو افشا نہیں کیا تھا. اور وہاں جو بحث چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ حبل اللہ کے جو قرآن حکیم میں الفاظ آ گئے, کس قدر محمل الفاظ ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہ اللہ کی رسی ہے کہاں؟ دور رسالت سے لے کر اور آج کے دور تک 1968 کی میں بات کر رہا ہوں, کہیں کوئی آسمان سے لٹکتی ہوئی رسی تو ہمیں نظر نہیں آئی. تو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ ان دریدہ ذہنوں کی زبان سے یہ الفاظ میں نے سنے کہ حبل اللہ کے الفاظ قرآن میں آ گئے, کیسے محمل کلام ہے, کہاں ہے حبل اللہ, کون سی رسی ہے وہ؟ اب ظاہر ہے کہ جس شخص کے اندر دل میں ٹیڑھ موجود ہے, زیغ ہے, کجی ہے, اس کی زبان کو تو آپ پہرے نہیں لگا سکتے، اس کو تو نہیں روک سکتے، جو چاہے وہ بک دے. اور اس محفل میں خود ڈاکٹر صاحب موجود تھے. سورہ آل عمران، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. سوال پیدا ہوا کہاں ہے وہ رسی؟ یہاں اس حدیث میں کھول دیا گیا. اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی حدیث آج تو آپ کے پاس منکشف نہیں ہو رہی، 1968 میں بھی حدیث موجود تھی. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت بھی مختلف میگزینز کے اندر، مختلف خطابات میں یہ بات واضح نہ کی جاتی رہی ہو کہ حبل اللہ تو قرآن حکیم ہے، اللہ کے رسول نے اس قرآن کو اللہ کی رسی قرار دیا ہے. لیکن وہی بات کہ جس شخص کے اندر کجی موجود ہے تو وہ بہانے بہانے سے اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال دے گا کہ جو واقعتاً کوٹ کرنے کے قابل بھی نہیں. جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ هو الفصل ليس بالهزل، قرآن حکیم جو ہے فیصلہ کن کلام ہے، کوئی ہزلیات نہیں ہے معاذ اللہ. اور یہ اس شخص کی زبان سے وہ ہزلیات جو ہیں اس کی زبان سے درآمد ہوئی تھی، نکلی تھی، کہ ایک ایسا محمل کلام ہے کہ جس میں حبل اللہ، حبل اللہ تو ہم نے آج تک نہیں دیکھی. ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہے اللہ کی وہ مضبوط رسی جس کا ذکر موجود ہے سورہ آل عمران میں. ہوا حبل اللہ المتین واعتصموا بحبل اللہ جميعا. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، فاستبشروا، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، تمہارے لیے بڑی یہ گویا کہ تہنیت اور مبارکباد ہے اس بات پر کہ یہ قرآن حکیم اللہ کی وہ رسی ہے، طرفہ بأیدیکم وطرفہ بید اللہ، جو بھی رسی ہوگی اس کے دو سرے ہوں گے. دو فٹ کی رسی ہے اس کے بھی دو سرے ہیں، اگر فرض کیجئے کہ 40 گز لمبی رسی ہے اس کے بھی دو سرے. تو قرآن وہ رسی ہے، طرفہ بأیدیکم، جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بید اللہ، اور اس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں. اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ سے جڑنا چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو. دو اور دو چار سب کی طرح کی بات ہے. ہوا حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم، اور یہ قرآن ہے جو بہترین نصیحت ہے، حکمت بھری نصیحت ہے. وہو الصراط المستقیم، اور یہ قرآن حکیم ہے جو مجسم صراط مستقیم ہے. نماز کی ہر رکعت میں ہم دست بستہ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور کیا دعا کرتے ہیں؟ کوئی شخص عشاء کی اگر 17 رکعتیں پڑھتا ہے تو 17 مرتبہ یہ دعا مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ موضوع اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب کا بہت ہی پسندیدہ موضوع تھا کہ یہ ہدایت، کہ مانگنے کی اصل شے اللہ سے تو ہدایت ہے. کوئی شخص اربوں کھربوں کا مالک ہے، بہترین صحت کا حامل ہے، لیکن اگر ہدایت موجود نہیں ہے تو بڑی سی بڑی نعمت جو ہے وہ رحمت نہیں ہوگی، زحمت بن جائے گی. یہی صحت ہوگی کہ جسے تم تباہ و برباد کرو گے عیاشیوں میں، یہی روپیہ پیسہ ہوگا کہ جو غارت کرو گے اسراف اور تبذیر میں، اگر نعمت ہدایت نہیں ہے. لہذا ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ اللہ سے مانگنے کی شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان فرما دی، اہدنا الصراط المستقیم، ہے پروردگار اس صراط مستقیم جس کا ذکر اس حدیث میں موجود ہے، وہو الصراط المستقیم، اس صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرما دے، اس صراط مستقیم پر ہمیں چلا دے. اور اس کا آخری مفہوم کیا ہوگا؟ اس صراط مستقیم پر چلاتے ہوئے ہمیں ہماری منزل مراد تک پہنچا دے. اور میری اور آپ کی منزل مراد ہے کیا؟ اللہ کی رضا اور جنت کا حصول. وہو الصراط المستقیم، اور یہ قرآن ہے وہ صراط مستقیم. هو الذي لا تضيء به الاهواء، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے ساتھ اگر اپنے آپ کو مضبوطی سے تھام لو گے، اس کو اس کے ساتھ متعلق ہو جاؤ گے تو تم کبھی اپنی ہوائے نفس کی بندگی میں مبتلا نہیں ہوگے. وہی بات جو میں نے عرض کی تھی، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، وہ ہوا کے الفاظ ہیں. ایک وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات نفس کا بندہ ہے، پھر اس میں اور حیوان میں کوئی فرق تو باقی نہیں رہا. بنیادی جو اینیمل انسٹنکٹس ہے جو کسی بھی حیوان میں موجود ہے وہ انسان میں بھی موجود. اور اگر انسان کی نگاہ سے اللہ اور آخرت یہ دونوں چیزیں غائب ہو جائیں، پس منظر میں چلے جائیں، فیڈ آؤٹ ہو جائیں، تو پھر اس کے اور حیوان میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. وہی خواہشات نفس کی بندگی حیوان بھی کر رہا ہے، وہ انسان کر رہا ہے. تو قرآن سے اگر متعلق ہوگے تو پھر تم اپنی خواہشات نفس کی جو بندگی ہے اس سے آزاد ہو جاؤ گے، اللہ کی بندگی کرنے لگو گے. ولا تلتمس به الالسنہ، اور یہ قرآن وہ کلام ہے، وہ کتاب ہے کہ جو زبان اور اس کے اندر جو الفاظ کے اندر مختلف زمانوں کے جو مختلف الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے، جو تبدیلی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے قرآن حکیم کے معنی اور مفاہیم میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. اور اس کا سبب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. ورنہ آج سے 200 برس پہلے کہ اگر آپ اردو پڑھنا چاہیں تو شاید پڑھنا ممکن نہ ہو، اس لیے کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر، اس دورانیے کے اندر بہت سی زبانیں ہیں کہ جن کے حلیے بگڑ جاتے ہیں، الفاظ میں تو بہت ہی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، لیکن قرآن حکیم کے الفاظ اور اس کے متن ہر شے کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. لہذا آج عربی زبان اسی طرح زندہ زبان ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، اور کسی زبان کو آپ بطور دلیل پیش نہیں کر سکتے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اس ذکر مجسم ذکر ہے قرآن حکیم، اس کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے، ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے. ولا یشبع منه العلماء، علماء کبھی اس سے زیری محسوس نہیں کریں گے. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اس لیے کہ آنے والے جو مختلف ادوار ہیں، قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے والے، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمہ، علامہ اقبال کا شعر ہے نا، اس کا ایک مصرع کہ قرآن کی گہرائی میں اترو اور وہ غواسی کر کے اس کی تہ میں سے حکمت کے موتی برآمد کرو. اس اعتبار سے قرآن حکیم قیامت تک ایک زندہ کتاب ہے، اور علماء اس سے کبھی سری محسوس نہیں کریں. ولا یخلق عن کثرت الرد، اور یہ قرآن وہ کلام ہے کہ جس کو بار بار پڑھنے سے کبھی کوئی بوشیدگی تاری نہیں ہوگی. بہترین ناول آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں، دوبارہ پڑھنے کی طرف طبیعت مائل ہوگی کبھی؟ لیکن قرآن حکیم کے پڑھنے والے آج اس دور میں بھی موجود ہیں، جن کا برس ہا برس سے یہ معمول ہے کہ ہفتے میں قرآن حکیم کو مکمل کرتے ہیں، روزانہ کی ایک منزل پڑھی 4-4.5 پارے، اور گویا کہ جمعے کو شروع کیا اور اگلی جمعرات تک وہ ختم ہو گیا. ان کی تعداد کتنی ہے اس کا اللہ کو علم ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں. پھر یہ کہ ایک مہینے میں قرآن حکیم کی تلاوت کو مکمل کرنے والے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو. قرآن حکیم کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، اس کی تفہیم، اس کی تدریس، اس کے بہت وضوحات تو کہے جاتے ہیں، باتیں آپ تک پہنچائی بھی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اسے زندگی کا وہ معمول بنا لیں. اور واقعتاً یہ تجربہ ہے کہ ہر ہفتے قرآن حکیم کی جو ہے تلاوت مکمل کرنے والوں کو بھی کبھی کوئی بوسیدگی اور اکتاہٹ، بار بار کا پڑھنا، کبھی اس کی وجہ سے جو ہے کوئی اکتاہٹ تاری نہیں. یہ قرآن کے اعجاز میں سے، یہ الگ بات ہے کہ اعجاز قرآنی کا جو موضوع ہے وہ اس درجے ہماگیر ہے کہ آپ کس کس پہلو کا احاطہ کریں گے. کیا دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی ہے کہ 8 سال کا بچہ قرآن حکیم کو مکمل حفظ کر لے؟ کوئی کتاب ایسی ہے؟ کوئی مثال ایسی ہے؟ اور یہاں آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں مل جائیں گی کہ قرآن حکیم لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے. حفاظت قرآنی کا جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا، اس کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے، کہیں سے کھرج دو، جتنے بھی مصحف ہے اس کو آپ فرض کیجئے کہ ان کو اس کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں، تب بھی انسان کے ذہن اور قلب اور دل میں یہ قرآن جو موجود ہے اس کو تو نہیں نکال سکتے. ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کی تلاوت سے اس پر کبھی کوئی اکتاہٹ اور بوسیدگی تاری نہیں ہوگی. ولا تنقضی عجائبہ، اور اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. وہی بات جو میں نے آغاز میں عرض کی تھی کہ آنے والے ہر دور میں ہم یوں محسوس کریں گے کہ آج کے دور کے جو حالات ہیں وہ ہے کہ انسٹنٹلی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت دے رہا ہے. ان حالات کا نقشہ بھی موجود ہے قرآن میں، اور ان حالات سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو نسخہ تجویز فرما رہے ہیں وہ بھی قرآن میں موجود ہے. آج کے دور میں لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. هو الذی لم تنتهی الجن کہ سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي للرشد فآمنا به. یا سیرت کے ایک واقعے کی طرف حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرآن تو وہ کلام ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے جب اس کو سنا تھا تو بے ساختہ پکار اٹھے تھے، انا سمعنا قرانا عجبا، کہ آج تو ہم نے وہ انوکھا کلام سنا ہے، ایک عجیب کلام سنا ہے کہ جس نے ہمارے دل کی دنیا کو تلپٹ کر دیا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ایمان کی کچھ نہ کچھ پونجی تو موجود ہو، تقویٰ کی کوئی نہ کوئی ربق تو موجود ہو، اور اس کے بعد وہ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جذبات ایمانی میں کتنا اضافہ فرمایا. اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي لَرُشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، آج ہم نے وہ انوکھا کلام سنا ہے، وہ یونیک کلام ہے، عجیب کلام تھا، جس نے گویا کہ ہمارے دل کی جو ہے کھیتی اس کو سیراب کر دیا. ہماری جو پیاس تھی، کتنے ہی سوالات تھے کہ جو ہم پوز ہوتے تھے اس کے جوابات ہمارے پاس نہیں تھے، لیکن قرآن کی آیات ہم نے سنی تو ہمیں ہر شے کا جواب مل گیا. فآمنا بھی، لہذا ہم اس پر ایمان لیا. سیرت کا واقعہ وادی نخلا میں پیش آیا تھا. طائف کے سفر پہ جب حضور واپس آ رہے تھے تو اس وقت آپ کا قیام وادی نخلا میں ہوا تھا، اور وہاں آپ نے رات گزاری تھی، اور اگلے دن صبح فجر کی نماز میں جو حضور کے ساتھ آپ کے ساتھی حضرت زید ابن حارثہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فجر کی نماز حضور پڑھا رہے تھے. اس موقع پر جو قرآن حکیم کی آیات حضور بآواز بلند تلاوت فرما رہے تھے، تو جنوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، وہ زمین پر اتر آئے اور انہوں نے مؤدب ہو کر جو قرآن سنا تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. سورہ جن 29 پارے میں مکمل صورت موجود ہے، جس میں واقعہ بطور حوالہ جو ہے ریفرنس اس واقعے کا ہے. اب آخری الفاظ نوٹ کیجئے، من قال بھی صدق. بڑے پیارے الفاظ ہیں. ہمیں تو یہ نعمت حاصل ہے لیکن اس کے نعمت ہونے کا احساس نہیں ہے. ہمیں احساس اس حد تک تو ہے کہ بہترین طباعت ہونی چاہیے، بہترین کاغذ ہونا چاہیے، بہترین جلد ہونی چاہیے. کہیں سونے کے لفظوں سے لکھا ہوا قرآن سنہری حروف ہو تو کیا کہنے، اسے تو ہم آنکھوں سے لگانے کو تیار ہیں، چومنے کو تیار ہیں، لیکن نہ پڑھنے کو تیار، نہ سمجھنے کو تیار، نہ عمل کرنے کو تیار. من قال بھی صدقہ، جس نے بات کی قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا. قرآن سے بڑی دلیل اور قرآن سے بڑی برہان تو اور کوئی نہیں. جس شخص نے بھی بات کی ہے، قرآن کی بات کی، قرآن کی بنیاد پر بات کی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آنے والے دو ادوار میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، لیکن بنیاد کیا ہوگی؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت. تو من قال بھی صدقہ، جس شخص نے بات کی قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا. من عمل بھی اجرا، جس شخص نے قرآن کی ہدایت پر عمل کیا اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ، اسے لازمن اجر مل کر رہے گا، بہترین ریوارڈ حاصل ہوگا. ومن حکم بھی عدلا، جس شخص نے قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے عدل سے کام لیا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. اب یہ خوشخبری میرے اور آپ کے لیے ہے، بشرطے کہ ہم قرآن کی طرف بلانے والے بن جائیں، ان کا قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے بن جائیں. انجمن خدام القرآن ہے، خاص تنظیم اسلامی ہے، بنیاد کیا تھی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں. اب حدیث کے یہ الفاظ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں نہیں، شاید لاکھوں میں ایسے افراد موجود ہوں گے جن کے ذہنوں پر کندہ ہو چکے، اور یہ الفاظ کو عام کس نے کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. انجمن خدام القرآن ہو، دعوت رجوع القرآن کی بات ہو، قرآن اکیڈمی ہے، قرآن کالج ہے، قرآنی کورسز ہیں، خط و کتابت کا قرآنی کورس ہے، قرآنی ماڈیولز کے مختلف کلاسز جو اس میں مختلف ماڈیولز ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. گویا کہ ان تمام سلسلوں کو آپ جوڑیں گے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو شخص بھی لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دینے والا ہے، قرآن کی طرف بلانے والا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے گارنٹی ہے کہ وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ کہیں قرآن کی طرف دعوت دینے میں پندار نفس آڑے آ جائے، کہ تکبر پیدا ہو جائے، کبر کے جساسیم جو ہے وہ پرورش پانے لگے، گھمنڈ ہو جائے کہ مجھ سے بہتر تو کوئی شخص ہے ہی نہیں. اب یہ معاملہ وہ ہوگا کہ جو بڑے سے بڑے عمل کو بھی زیرو کر سکتا ہے. یہ تو نیت کی خرابی ہے نا. انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معاملات ہوں گے، جو تولے جائیں گے، تو نیتوں کی بنیاد پر ہوں گے. لیکن یہ داعی القرآن یا رجوع القرآن کی دعوت دینے والا، اگر کہیں اس میں کوئی کبر، تکبر اور اپنا جو ہے کوئی بالا تر ہونے کا احساس، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا فقال اننی من المسلمین، وہ شخص جو اللہ کی طرف قرآن کی طرف بلانے والا ہو لیکن وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ممیز نہ کر لے، اپنے آپ کو کوئی بالا تر نہ سمجھنے لگے، بلکہ نہایت عزت و زاری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کی حضور دعا کرے کہ اے پروردگار، جو صلاحیت تو نے مجھے دی تھی، میں نے اس رستے میں لگا، اسے شرف قبولیت عطا فرما. تو من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو شخص بھی قرآن حکیم کی طرف دعوت دینے والا بن گیا، اس کی طرف بلانے والا بن گیا، اللہ نے اگر قوت بیانیہ دی ہے تو اس کو استعمال کیجیے، یہ نہیں ہے تو لکھا ہوا لٹریچر موجود ہے، اس کے لیے میں خاص طور پر نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر صاحب کا ہی یا کسی اور کا لٹریچر ہو، جو آپ کو خیر کی بات نظر آئے لکھی اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیے، نشر و اشاعت میں ذریعہ بنے گی نا، نشر و اشاعت کس کی ہو رہی ہے؟ قرآن حکیم کی ہو رہی ہے، اللہ نے مقدرت دی ہے، آپ کے گھر میں جگہ موجود ہے، کچھ کلاسز کا اہتمام کیجئے، جہاں درس و تدریس ہو رہا ہو، تفہیم قرآن ہو رہا ہو، اور قرآنی عربی جو ہے اس کے حصول کے لیے کوئی کوشش کی جا رہی ہے، پورے تمام ونڈوز موجود ہیں، لیکن اندر ایک عزم اور ارادہ موجود ہو تو گاڑی آگے چلے گی۔ تو من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو شخص بھی قرآن کی طرف دعوت دینے والا ہے، قرآن کی طرف ترغیب دینے والا، بلانے والا، ہدی الی صراط مستقیم، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، نوید ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً وہ باتیں کہ جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، خاص طور پر قرآن حکیم کے حوالے سے، جو حضرات ابتدا میں موجود نہیں تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ آنے والا مہینہ جو ہے ماہ رمضان المبارک، اس کا خصوصی تعلق قرآن حکیم کے ساتھ ہے، اور سال بہ سال میرا تو یہ معمول رہا تھا کہ ان مواقع پر ان احادیث کا ہم ایک مرتبہ پھر تکرار و اعادہ ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ ایک جو ہے جلا ہمارے ایمان کو، اور اس کے اندر ایک جو ہے مزید افزودگی کا اس کا باعث بنے، اور پھر اثر نو ایک عزم اور ارادے کے ساتھ قرآن حکیم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کا ہم جو ہے واقعہ تک پھر عزم کر لیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔